اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News. Via remote, I'm Liz Pelka. President Trump has commuted the prison sentence of his longtime friend and advisor, Roger Stone, days before he was to report to prison. Stone was convicted of lying under oath and obstruction during the investigation of Russian interference in the United States 2016 election. He had been sentenced to serve 3 years and 4 months. Opposition Democrats responding. Vice Chairman of the Senate Select Committee on Intelligence, Mark Warner, criticized President Trump's move, tweeting, "The United States was founded on the rule of law. It seems our president has nothing but contempt for it." 5 people were killed in an attack on a church west of Johannesburg, South Africa, on Saturday. Police say some of the attackers took hostages who were later freed. Officers arrested around 40 people and seized 40 firearms, including rifles, shotguns, and handguns related to the attack on the International Pentecost Holiness Church in Zurbicomb. Local media reported one potential motive for the attack is a power struggle at the church between rival factions. At least one person is dead after protests in Mali on Friday. Protesters in the capital Bamako are attempting to occupy key government buildings, blocking main roads while demanding the resignation of President Ibrahim Boubacar Keita. Leaders of protests want to force Keita to resign for failing to enact political reforms. He's been in power since 2013 and has come under harsh criticism for failing to end a long-running jihadist insurgency and improve the African country's economic woes. We have more on this story on voanews.com. This is VOA News. Thousands of demonstrators in the Russian Far East city of Khabarovsk have held a protest against the arrest of the region's governor. Sergei Fergal was arrested on Thursday and flown to Moscow, where he was interrogated and ordered to jail for 2 months. Russia's main criminal investigation body says he is suspected of involvement in several murders of businessmen in 2004 and 2005, before his political career began. The Saturday demonstration in the city was unsanctioned, but no arrests were reported. Local news media gave estimates of the crowd ranging from 5,000 to 35,000. Fergal, a member of the Nationalist Liberal Democratic Party, was elected governor in 2018 and is widely popular in the region. Nearly 560,000 people have died from COVID-19 globally. In the United States, the figure is more than 134,000. The number of worldwide infections has grown to more than 12.4 million and more than 3.1 million in the U.S. In response to the latest coronavirus figures, the World Health Organization warned that the number of people infected has doubled in the last 6 weeks. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the international community needed leadership, participation, and solidarity to turn the pandemic around. Tedros cited Italy and South Korea when saying that there are examples from around the world where large outbreaks and intense outbreaks have been brought under control. However, he also warned that it's not only COVID-19 that threatens lives and livelihoods. There are other diseases such as measles, polio, and malaria that all thrive when immunization is paused. North Korea denounced Britain on Saturday for announcing sanctions against 2 organizations that the British government has said are involved in forced labor, torture and murder in North Korean prison camps. The move against the 2 organizations, named as the Ministry of State Security Bureau 7 and Ministry of People's Security Correctional Bureau, is part of the first sanctions under Britain's new global human rights regime. Sanctions on 25 Russians and 20 Saudis were also announced. An advanced team from the World Health Organization has left for China to organize an investigation into the origins of the novel coronavirus, which sparked the global pandemic. The virus is believed to have emerged in the Chinese city of Wuhan late last year. Via remote, I'm Liz Pelka, VOA News.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم کئی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میڈیا کی آزادی اور پاکستان میں میڈیا کی صورتحال پر بات ہوگی۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ ہے کووڈ 19 کی ٹیسٹنگ کا پاکستان میں، اور آخر میں یہاں امریکہ میں اسکول کھولنے کے مسئلے پر جو مباحثہ جاری ہے اس پر بات ہوگی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
دعوت دی ہے میں نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو جو اس وقت میرے ساتھ ہیں لاہور سے۔ ان کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اکثر آپ ان کا ذکر انسانی حقوق کے کمیشن کے حوالے سے سنتے ہیں، تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹر صاحب کا صحافت کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ وہ 30 برس تک پنجاب یونیورسٹی کے ابلاغ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے صحافت پڑھائی ہے اور تقریباً نصف صدی پر محیط اپنی اس سروس کے دوران بڑے بڑے نامور بیوروکریٹ اور سیاستدان ان کے شاگرد رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آج کی گفتگو میں اس بارے میں بات ہوگی کہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کے خوابوں کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت جو اے پی پی کے نام سے ہے خبر رسائی ایجنسی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ میں کی۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا رول آف پریس فریڈم ان پبلک اوپینین، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں انسانی حقوق کے شعبے میں، کیونکہ آزادیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس میں کبھی کسی سمجھوتے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک گہرا تعلق تعلیم کے شعبے سے بھی رہا ہے اور صحافت سے بھی، تو پریس فریڈم کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کتنے ادوار کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں کہ جہاں بدترین فریڈم کی صورتحال تھی پریس کی آزادی کی، اور کہاں بہتر ہوئی اور اب کس جگہ ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ جو ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوئی، بہت زیادہ ڈسٹارٹڈ ہے ساری تاریخ ہماری۔ جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس میں چار دور تو ہمارے مارشل لاء کے، اور مارشل لاء اور آزادی صحافت تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک مارشل لاء ایسا تھا یحیٰ خان کا، جس میں جب انہوں نے مارشل لاء ایوب خان نے ان کو حکومت سونپی تو جتنے مطالبات تھے جو 1.5 سال میں ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، جو ڈیموکریٹک ایکشن فرنٹ ایک بنا ہوا تھا، وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے تھے یحیٰ خان نے۔ اس میں ایک بدترین قسم کا پریس لاء تھا ایوب خان کے دور کا 63 کا، اس کی تنفیذ میں شامل تھی۔ تو تنفیذ تو نہیں کی تھی یحیٰ خان نے، لیکن موریٹوریم لگا دیا تھا اس میں۔
اچھا،
تو اس زمانے میں جو حالت تھی صحافت کی وہ اتنی زیادہ، جس کو بھارتن مادر پدر آزادی کہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی پڑی اس میں، لوگوں پہ فتوے بھی لگائے گئے، ڈیفرمیشن بھی ہوئی، ہر قسم کی بات، تصویریں بھی غلط چھاپی گئی۔ اس وقت بہت زیادہ کوئی قانون نہیں تھا آزادی، تو اس دور کو چھوڑ کے یحیٰ خان کے باقی کسی دور میں آزاد نہیں رہی صحافت۔ سب سے زیادہ پابندیاں جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہیں، اور اس سے پہلے ایوب خان کا جو 4 سال کا مارشل لا تھا 4 سال کا وہ, اور اس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل لا ہے, وہ جب تک رہا اس کو 89 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو منسوخ کیا. یہ ہماری تاریخ ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ماشاء اللہ کے حوالے سے. جنرل مشرف کا جو دور تھا اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ بہت بڑی تعداد میں ایف ایم اسٹیشنز بنے, ریڈیو کے, ٹیلی ویژن کے نئے نئے چینلز کھلے, اور بظاہر ایک آزادی ہمیں نظر آئی ڈسکشنز کی, کھلم کھلا تنقید بھی کرتے تھے, بات بھی کرتے تھے. تو
اس پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ بہت عرصے تک 2000 تک پابند رہی تھی صحافت, دوسرے ہمارے جو مالکان ہیں میڈیا ہاؤسز کے, چاہے وہ اخبار ہوں یا ٹیلی ویژن اسٹیشن, وہ اتنے عادی ہو چکے تھے پابندیوں کے کہ سیلف سینسرشپ کا ایک طریقہ محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے وہ نافذ رہا, اور خود پہ اپنے آپ پہ پابندیاں لوگ لگاتے رہے, آج کل بھی لگاتی, اور آج کل جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا جو ہے فیس بک پہ اور دوسرے اس پہ بھی سینسرشپ ہے, یا مالکان یا مینیجر جو ہیں وہ خود
سینسر. آپ نے دو چیزوں کی بات کی, ایک تو سیلف سینسرشپ کی اور ان آرڈیننس یا لاس کی جو کہ حکمرانوں کی جانب سے عائد کیے جاتے ہیں. تو زیادہ بدترین چیز کیا ہے صحافت کے لیے اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے؟
ہماری ہر حکومت کی خواہش یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ان کی ہدایات پہ عمل کرے اور ان کی صرف تعریف کرے, تنقید نہ کرے. مالکان جو ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مالکان کا مفاد چونکہ ہمیشہ ہر حکومت سے وابستہ ہوتا ہے, اس لیے مالکان خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی جو تنقید ہے اس میں ذرا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھا جائے, تو بہت زیادہ تنقید نہ کی جائے. تو مالکان کی بھی بہت سی کوشش ہوتی ہے, ان کے ورکر جو ہیں, رپورٹر جو ہیں یا رائٹر جو ہیں, وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کے جو مینیجرز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سخت بات اس پہ نہ آئے, وہ نہیں آنے دیتے. اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سختی ہو گئی ہے کسی اسٹیٹمنٹ میں, کسی بیان میں, تو وہ اس پہ نہیں آتا.
ڈاکٹر صاحب اگر آس پاس دیکھیں تو مثلا ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک سیکولر اور جمہوری ملک کی جو صورتحال ہونی چاہیے اس کے برعکس ہے, یعنی وہاں پہ پورا میڈیا تو نہیں, وہاں پر خاص طور پہ جو آن لائن میڈیا ہے بہت لبرل ہے, لیکن ہمیں خاصے جو بڑے نام ہیں اب ہمیں ایک پرو گورنمنٹ پالیسی ان میں نظر آتی ہے, تو وہاں تو ایک جمہوریت کا تسلسل ہے اور پاکستان میں بیشتر فوجی حکومتیں رہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ صحافت جو ہے آنن فانن تبدیل ہو سکتی ہے, کہ ایک اگر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کے مختلف نظریات ہوں یا انتہا پسندانہ نظریات ہوں تو وہ میڈیا کو تبدیل کر سکتی ہے؟
دیکھیے, ایک بہت بڑا فرق یہ ہے انڈیا کا اور پاکستان کا. انڈیا میں بعض لوگ ہیں سیاست میں بھی اور جرنلزم میں بھی جو ایسی بات کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں جو ان کی حکومت جو بھی ہو کسی بھی پارٹی کی اس کے خلاف ہوتی ہے وہ بات. ایسے وہاں انٹلیکچوئل بھی موجود ہیں, جرنلسٹ بھی موجود, رائٹرز بھی ہیں. ہمارے یہاں یہ جو فیلڈ ہے یہ مضبوط ہے. پہلے ہوا کرتے تھے, ہمارے جرنلسٹ بہت بڑے بڑے نام ہیں لیکن اب بہت اچھے تھے, ویسے نام نہیں ہے, وہ جرنلسٹ تک نظر نہیں آتے, اور یونین کا بھی وہ کردار نہیں رہا جو پہلے یونین کا کردار. جتنی بھی آزادی میسر ہے, آدھی آزادی کہتا ہوں میں اسے, ہمارے یہاں آزادی جب بھی ملتی ہے صرف اسٹیٹمنٹ لوگوں کے پرنٹ کرنے کی یا براڈ کاسٹ کرنے کی آزادی ہوتی ہے, رائٹ ٹو نو پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ صورت حال جو ہے یہ انڈیا سے ذرا مختلف. وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں, جو بے شک حکومت کے خلاف ہمارے یہاں آج کل کافی عرصے سے یہ جو شخصیتیں ہیں وہ اب نہیں ہوتی, پہلے ہوا کرتی تھی, اب نہیں.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے رائٹ ٹو نو کی بات کی, تھوڑا سا ہمارے سننے والے کے لیے وضاحت آپ کر سکیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟
جی, میں یہ کہہ رہا تھا علاوہ مارشل لاء کے, کیا خلافہ تو ہمارے یہاں مارشل لاء رہا ہے, اور مارشل لاء اور آزادی جو ہے اظہار کی وہ دو مختلف چیزیں. دوسرے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے, پاکستان کیونکہ ایک مذہبی ریاست ہے اور جو ریلیجس مائنڈ ہے وہ بہت پاورفل ہے یہاں, باوجود اس کے کہ اسے عوام کی طرف سے کبھی الیکشن میں کسی کو بھی رائے نہیں ملی, لیکن ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے اور ہر حکومت ان کے لیے معذرت خانہ رویہ رکھتی ہے. تو ریلیجس مائٹ کی وجہ سے بھی آزادی اظہار جو ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں, خاص طور پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں جو کچھ جو رویہ ہوتا ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف.
اکثر کیونکہ آپ استاد رہ چکے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری مینجمنٹ پڑھانے والی یونیورسٹیز ہیں, بہت اچھے اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ویسے جرنلسٹ پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی درسگاہ سے آتے ہیں نا, اور پھر جو لوگ ہیں وہ پڑھنے والے بھی اس میں ہوتے ہیں اور لکھنے والے بھی, تو کیا ہماری نظام تعلیم میں کچھ ایسی خرابی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟
دیکھیے, ہمارا جو نظام تعلیم وہ نوکریوں کے لیے ہے, علم کے لیے نہیں ہے. اور دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اکیڈیمک فریڈم ہے اس کا بہت کم اساتذہ کو احساس ہے اور بہت کم تعداد اساتذہ کی اس کو استعمال کرتی ہے, کیونکہ جیسی حکومتیں ہمارے یہاں وہی ہیں, زیادہ تر ٹیچر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے, اور پولیٹیکل بیسس پہ جب ہوتی ہے تو بیشتر انسٹیٹیوشن میں اکثریت جو ہے وہ ریلیجس مائنڈ کے تحت بھرتی کیے جاتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی تعصب ہو کسی ٹیچر میں تو
اسے ٹیچر
نہیں بننا چاہیے.
شاید جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے اچھا ہوگا انہیں یاد دلانا, آپ بخوبی واقف ہیں تاریخ سے, چاہے وہ لکھی کیسے بھی گئی ہو, تو کچھ ایسے صحافی جو جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں, خاص طور پہ جرأت اظہار کے معاملے میں.
ہاں, بہت بڑے بڑے صحافی جیسے ہوا کرتے تھے, نثار عثمان تھے, ایک جلد بھی تھے, ایک جلد بھی تھے, عبداللہ ملک تھے, وہ اب نہیں ہوتے, یہ ایک کمی پڑ گئی ہے. اور ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی بھی کیونکہ جرنلسٹوں کی ختم ہو گئی ہے, جو آزادی تھوڑی بہت میسر ہے وہ سب پی ایچ یو دے کی اسٹرگل کی وجہ سے, اب یونین بھی ویسی نہیں تھی. اگرچہ دو تین دفعہ سے میرے شاگرد ہی اس کے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں, ان سے میں شکایت کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ کام نہیں کرتی یونین اب جو پہلے کیا تھا. یہ پرابلم موجود ہے, سبب کر سکتا ہوں میں یہ کہہ کے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے ہمارا.
تو کیا اس کا مزاج ہی نہیں ہے جمہوری بننے کا, یا اسے بننے نہیں دیا گیا؟
بننے نہیں دیا گیا, لیڈرشپ کا فقدان ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے, تو ان کے کسی کے ایجنڈے پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, کسی کے ایجنڈے پہ اکیڈیمک فریڈم نہیں ہے, کسی میں آرگنائزیشن کے کلچر نہیں ہے. بہت دفعہ بات ہوئی ہے جو سارے اقتدار لوگ ہیں ان سے, اس کا بڑا پیسا پٹا سا پکڑا ہے, بجائے جواب دینے کے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چلیں کھانا کھا. तो ये बहुत मशहूर हो गया है मेरा ये सफरा कि जब भी सीरियस बात करो वो कहते हैं ये खाना खाते मेरे साथ चार हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने किया तो जब भी मैंने सीरियस बात की उन्होंने कहा ये खाना खाते
डॉक्टर साहब जब भी अच्छा खाना खाने को दिल जाए तो आप ये जिक्र छोड़ दिया कीजिए फिर
तो मैंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि शायद मेरे शक्ल से बहुत भूखा लगता हूँ
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुदा हाफिज तो सामिन ये थे इंसानी हकूक के इंतहाई मुमताज़ रहनुमा डॉक्टर मेहदी हसन साहब जो लाहौर से बात कर रहे थे आज़ादी सहाफत पर उसकी तारीख पर उसके तसव्वुर पर और जैसा कि आपने सुना कि वो जब भी इस बारे में कोई संजीदा बात करना चाहते हैं तो उनका मुखातिब कहता है कि आइए डॉक्टर साहब खाना खा लें तो चलिए एक प्रोमो और उसके बाद कुछ और बातें
अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है
और सामीन अब बात करते हैं मसर अब्बास साहब से जो पाकिस्तान में सहाफत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है और जब सहाफ़ियों की तंजीम की या उनकी जद्दोजहद की बात आती है तो मसर अब्बास साहब का नाम उसमें शामिल है उनके ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी दौर ऐसा नहीं है जब सहाफ़ियों को कोई ना कोई मुश्किल दरपेश ना हुई हो
देखिए मेरा ख्याल प्रेस जिसे हम कंप्लीट प्रेस फ्रीडम कहते हैं वो तो मुझे नहीं नजर आता कि वो हमें किसी भी दौर में हासिल रहा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दबाव शिकार तो रहे कभी कम कभी ज्यादा अगर हम आपने 10 साल का अरसा लिया तो 10 साल के अरसे नौयत उनकी बदल गई है वो अब जो सिलसिला होता है उसमें अनसीन एक्शंस भी नजर आते हैं जिसको अगर आप पैमरा से कहें तो पैमरा कहता है कि जी हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है अगर आप जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को फोन करें वो कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो उसमें कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिसके जरिए ये बात की जाए कि आखिर कोई चैनल ऑफ एयर अगर हो गया है और केबल ऑपरेटर्स ये कह रहे हैं कि जी हमने दबाव के तहत किया है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ना इसे फोन कर रही है ना उसको रिस्टोर करवा रही है तो फिर जाहिर है एक तशवीश होती है कि फिर ये कौन कर रहा है किस उसने यही सिलसिले आप जब मुशरफ साहब के पीरियड में इमरजेंसी लगी थी जिस वक्त चैनल्स ऑफ एयर हुए थे यकायक इमरजेंसी के बाद तो पैमरा के उस वक्त के पैमरा के चेयरमैन को नहीं पता था कि चैनल्स ऑफ एयर हो गए हैं इसी तरह हमने बाद के इवेंट्स में भी ये देखा हमने 2008 में भी ये चीजें देखी मियां साहब के पीरियड में भी देखी उसमें और अब तो इसका सिलसिला जरा दूसरी नौयत का हो गया है अब तो जो कुछ टॉपिक्स तो हमेशा से सेंसिटिव रहे थे लेकिन अब ये सिलसिला हो गया है कि बहुत से जो लिखारी थे उनको किसी ना किसी दबाव के तहत जो है या तो वो चैनल से आउट हो गए हैं या उनके आर्टिकल्स और कॉलम्स जो हैं वो या तो कम्प्लीटली सेंसर्ड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सेंसर होते हैं या उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हम आपको अब दोबारा काइंडली हमारे लिए ना लिखें तो ये जो प्रेशर्स हैं ये मुसलसल हो रहे हैं और इसमें अभी भी इस केस में भी जो चैनल 24 का केस हुआ है उसमें भी अगर ये महज मामला जिस तरह पैमरा के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जी इसके पास वो लाइसेंस नहीं था जो न्यूज चैनल का लाइसेंस नहीं था इनके पास कोई दूसरा लाइसेंस था तो इसलिए हमने उसको सस्पेंड किया है लेकिन अगर यही बात दुरुस्त भी मान ली जाए तो फिर ऐसे बेशुमार चैनल इस वक्त चल रहे हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो और वो किसी दूसरे लाइसेंस पे काम कर रहे हैं लेकिन 24 को इसलिए टारगेट गालबंद किया गया क्योंकि 24 ज्यादा क्रिटिकल था टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट उससे तो जहां क्रिटिकल होता है वहां आप उसे टारगेट करते हैं आप डॉन की मिसाल ले लें डॉन के इश्तहार बंद कर दिए जाते हैं जंग जियो पे जो है उसके इश्तहार बंद कर दिए जाते हैं जियो कभी दूसरे जो उसके उसके प्रॉपर नंबर्स थे उससे हटा के दूर के नंबरों पे डाल दिया जाता है फिर ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट जाना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर से फिर वो रिस्टोर होता है तो ये सारी चीजें ये जो सारे प्रेशर्स हैं ये अभी भी बरकरार हैं और सबसे ज्यादा इसमें जो इस पिछले चंद माह में या एक डेढ़ साल में हमने देखा कि फाइनेंशियली जो है वो उस क्राइसिस खड़ा किया गया और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना शदीद हो गया उसमें कि अल्टीमेटली जो है ورکرز کی سیلریز کے ایشوز ہوئے, اس میں میڈیا مالکان کا بھی قصور ہے اور بہت زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنا فائنینشیل ماڈل پراپر نہیں بنایا, لیکن وہ کسی نہ کسی دباؤ کے تحت.
تو ماضی میں ایسا تھا کہ بہت بڑی بڑی یعنی سخت قسم کے ماشاء اللہ کے جو تھے ڈکٹیٹر تھے, ان کے سامنے بھی پریس کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمت دکھائی ہے اور نکالتے رہے ہیں بہت ہی نامساعد حالات میں, جیلیں بھی کاٹی ہیں, لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس جانب بھی اس طرح کی ہمت اور ول نہیں رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے چاہے وہ جرنلسٹ کی آرگنائزیشنز ہوتی تھیں, چاہے وہ مالکان کی تنظیمیں ہوتی تھیں, چاہے مدیران کی تنظیمیں ہوتی تھیں, بہت سے ایسے ایشوز ہوتے تھے جیسے وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ ہے. کوئی جرنلسٹ کے اگر مرڈر ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ اخبارات نے کم سے کم ایک دن کی ہڑتال ضرور کی اور مشترکہ طور پہ کی. اس میں وہ جو کلیکٹو ایکشنز ہیں وہ مسنگ نظر آتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں, یعنی جن آرگنائزیشن کا میں نے نام لیا, ان آرگنائزیشن میں اپنے اندر بہت ڈویژن آ گئی. اس میں اب پاکستان اگر براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے جو الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں, حالانکہ میجورٹی وہی ہیں جو اخبارات کے اونرز, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے کبھی اتنا یہ بھی فیصلہ کیا ہو کہ اگر کسی چینل کو بند کیا جاتا ہے تو اور کچھ نہیں, تو تمام چینل ایک کلیکٹیولی اپنے ایک دن طے کریں گے جی کالی پٹیاں باندھ کر ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. چینل 24 اگر بند ہوتا ہے یا جیو پہ کوئی آفت آتی ہے یا ARY پہ کوئی آفت آتی ہے یا ڈان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, تو پہلے کی طرح جو یونٹی ہوتی تھی, جو یونائٹیڈ فرنٹ ہوتا تھا, وہ اب نظر نہیں آتا. اور اس میں کمرشل انٹرسٹ کا عمل دخل مجھے زیادہ نظر آتا ہے. جرنلسٹوں کی آرگنائزیشن کی بدقسمتی ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی, کہ اس کے اندر اتنی زیادہ دھڑے بندی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی وہ جو اسٹرینتھ ہوتی تھی, کیونکہ جرنلسٹوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتی تھی موومنٹ کو. آج بھی اگر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہیں تو پی ایف یو جے اس کو لیڈ تو کر رہی ہے, لیکن وہ پی ایف یو جے آج وہ پی ایف یو جے نہیں رہی جو ایک بڑا کلیکٹو اور اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. اسی طرح نان جرنلسٹوں کی آرگنائزیشن آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے, اور اس کی اور کیونکہ یونینس اکڑ گئی ہیں, بارہ مالکان اخبارات نے یونینس کو کبھی بھی اپنی اسٹرینتھ نہیں سمجھا, انہوں نے کمزور کیا, اس حد تک کمزور کیا کہ اب لوگ باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں, وہ لڑائی لڑنے کو اب لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. جہاں ورکرز کی اگر آپ تین تین مہینے چار چار مہینے کی تنخواہیں نہیں ملیں گی, ان کی ریگولر جابز نہیں ہوں گی, تو وہ کیوں لڑیں گے آپ کے لیے؟ لہذا وہ جو لڑائی تھی جو پہلے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے لڑ لی جاتی تھی, وہ لڑائی آپ اب اس وقت نہیں لڑی جا رہی. اور لیکن مالکان کی حد تک جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ سنگین ہے, کیونکہ چاہے اے پی این ایس اٹھا لیں, یعنی یہ تک نہیں ہو رہا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھ دیں کسی ایسے ایشو پہ, یا یہ کر لیں کہ آپ ایک جوائنٹ اشتہار جو ہے وہ شائع ہو جائے. تو میرا خیال ہے جو یہ تقسیم ہے اس سے ان قوتوں کو تقویت ملی, انہیں فائدہ ہوا کہ وہ جس حد تک چاہیں میڈیا کو دبا سکیں, اور اگر یہی حالت رہی تو میرا خیال ہے میڈیا پر دباؤ اور زیادہ پڑے گا اور شاید اس وقت بولنے کے لیے کوئی آواز بھی نہ رہے.
پہلے کے مقابلے میں ایک دباؤ جو ہے اس وقت یہ بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا سرگرم ہے کہ جو بات اخبارات نہیں کہہ پا رہے یا چینلز نہیں کہہ پا رہے وہ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے, تو کیا اس چیز نے بھی صحافت کو نقصان پہنچایا؟
دیکھیں وہ انڈیویجل ایکسپریشنز ہوتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی کیمپین چلا رہے ہیں, آپ یوٹیوب چینل پہ جو بھی کیمپین چلا رہے ہیں, وہ اس تحریک کا نیم البدل نہیں ہو سکتے کہ جو تحریک سڑکوں پہ کی جاتی ہے, جو آواز سڑکوں پہ بلند ہوتی ہے وہ اس کا نیم البدل نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ آپ کے فالوور شاید لاکھوں میں ہوں, تو سوشل میڈیا کی فالوئنگ بالکل ایک مختلف چیز ہوتی ہے. آپ کی آواز ضرور سوشل میڈیا کے تھرو سب جگہ پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ جو پریشر گورنمنٹ پر بننا ہوتا ہے وہ پریشر نہیں بن رہا, اور وہ ہم نے دیکھا کئی ایشوز میں دیکھا ہم نے کہ وہ پریشر جو پریشر ایک اگر فرض کر دیں کل یہ تمام اے پی این ایس سی پی این ای پی بی اے یہ طے کریں کہ یہ تمام اخبارات ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھیں گے, اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ امپیکٹ کبھی بھی سوشل میڈیا کا امپیکٹ نہیں ہو. اگر تمام چینلز یہ ایک یک زبان ہو کے ایک دن کے لیے تمام چینلز ڈکلیئر کر دیں کہ جی آج کے دن چینلز آف ایئر رہیں گے اس خود ایز اے پروٹیسٹ, اس کا جو دباؤ ہوگا وہ سوشل میڈیا کبھی بھی اس طرح کا دباؤ نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک کلیکٹیو وائس ہوتی ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے, اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی آپ سوشل میڈیا اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. اور انفارچونیٹلی وہی چیز ہم نے مسنگ میں نظر آتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کیمپین کرتے رہے, آپ گروپ بناتے رہے, آپ ٹویٹر پہ چلاتے رہے چیزیں, میرے نظر میں جو سڑکوں کی لڑائی ہوتی ہے اس کا, یا جو جس طریقے سے جرنلسٹوں کو, مالکان کو, ایڈیٹرز کو لڑائی لڑنی چاہیے, انفارچونیٹلی وہ لڑائی اب تقسیم کی نظر ہو گئی.
بظاہر ایسا لگتا ہے جو کہ علاقائی زبانیں ان میں زیادہ اسٹرینتھ ہے اور وہ لوگ زیادہ آواز اٹھاتے بھی نظر آتے ہیں ہمیں پریس کلبس وغیرہ میں, سندھی کے یا بلوچی کے, تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا یہ کہ وہ نظر میں زیادہ آتے ہیں؟
دیکھیں بدقسمتی سے ان کی حالت تو اور بھی بری ہے. وہ آواز تو اٹھاتے ہیں, وہ اپنے ایشوز کے اوپر آواز, یعنی اپنے جو اگر ایشوز ہیں ان کی نظر میں ایک نیشنلزم ہے, ایک نیشنلسٹ فیلنگ ہے, وہ تو نظر آتی ہے ان میں. لیکن ان کی اگر ورکنگ کنڈیشنز کا آپ الگ ہے تو کوئی بھی ایک چینل ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایک ایسا سندھی, کیونکہ سندھی زبان میں سب سے زیادہ اخبارات ہیں, کسی بھی ریجنل لینگویج کو اگر ہم اٹھائیں سندھی زبان میں سب سے زیادہ چینلز ہیں. لیکن اگر آپ ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو اٹھا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ بدترین ورکنگ کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے وہاں یونین بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ویسے تو اب اردو اور انگریزی اخبارات میں بھی یونینز بنانے کا تصور نہیں تھا, لیکن سندھی اخبارات اور چینلز میں, یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سندھی چینلز جو ہے رن کیے ہیں, اون کیے ہیں, اخبارات اون کیے ہیں, جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, جو اپنی جرنلسٹک لائف میں خود ان اسٹرگل کا حصہ رہے, جرنلسٹ اسٹرگل کا, لیکن جب وہ مالکان بنے تو پھر وہ مالک بن گئے اور انہوں نے اپنے دفاتر میں یونینز کو قائم نہیں رہنے دیا. اس وجہ سے ان کی جو اپنے مسائل ہیں وہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی اپنے مسائل کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو اوور آل کنڈیشن جو ہے, حالانکہ میڈیا بہت زیادہ ایکسپلور کر گیا ہے, جہاں چند ہزار لوگ ہوا کرتے تھے وہاں 25-30-40 ہزار جو ہے جرنلسٹ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ڈیوائڈیڈ ہیں, مختلف گروپس ایسوسیشنز جو ہے اپنے اپنے انٹرسٹ میں سب پڑ گئے ہیں. تو جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے فریڈم آف دا پریس کا, بیٹر ورکنگ کنڈیشن کا اور پروفیشنل ایکسلنس کا, یہ تینوں مسنگ نظر آتے ہیں.
تو اس وقت جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کی کوئی ایسی گروپنگ یا کوئی تنظیم نہیں ہے کہ وہ مل کے آواز اٹھائیں اس کے لیے؟
کوشش کرتے ہیں, کبھی کراچی یونین آف جرنلسٹ کرتی ہے, کبھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کرتی ہے. بدقسمتی سے جو لوگ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں وہ اسٹرگل کا حصہ نہیں بنتے, ورنہ جتنے لوگ نکالے گئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, اگر یہ لوگ سب کلیکٹیولی ایک جگہ آ کے جمع ہوں تو بہت بڑی تحریک چل سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نہ حکومت پہ یقین ہے نہ عدالتوں پہ یقین ہے کہ وہ ریلیف دیں گے. تو جب وہ ریلیف وہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اگر کسی جگہ اور نوکری مل جائے, وہ نوکری کی تلاش زیادہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہے اگر آرگنائزیشنز چاہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو یونینز کو کرنی چاہیے, جو انفارچونیٹلی مجھے نہیں نظر آتا, وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آخر پاکستان میں پچھلے 2-2.5-3-4 سالوں میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور کس وجہ سے بے روزگاری بڑھی ہے, کتنے دفاتر میں کب کب سے تنخواہیں نہیں مل رہی. ایسا کوئی بھی انفارچونیٹلی اسٹیٹسٹکس ہمیں کہیں نہیں ملتے, ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملتا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے. ہاں یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ جی فائنینشیل کرائسس ہے, سیریس فائنینشیل کرائسس ہے میڈیا ہاؤسز کا, اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے یہ کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
یہ تھے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس, اور اب میرے ساتھ عمر کوٹ سے سہیل سانگی صاحب ہیں. سہیل سانگی اردو, سندھی اور انگریزی میں لکھتے ہیں, اس کے علاوہ یہ سرگرم سیاسی کارکن بھی رہے ہیں, میں لکھتے ہیں پاکستان میں میڈیا کی صورتحال کے بارے میں. ان کی رائے مظہر عباس سے مختلف نہیں.
دیکھیں مجموعی طور پر جو ہے وہ پریشر ہے اخبارات پر, اور پریشر بھی اس میں دو تین طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ سائڈ سے اشتہارات کا آنا, اور ان کے جو پچھلے اشتہارات کے پیسے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ مسلسل باتوں کے باوجود بھی جو ہے گورنمنٹ نے پے نہیں کیے. تو اداروں میں بہت کرائسز ہے, بہت سارے اداروں میں چھانٹیاں ہوئی ہیں, انہیں کو جو ہے ڈاؤن سائزنگ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے.
سر سے کانٹینٹ کے لحاظ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو کچھ چھپ رہا ہے یا جو کچھ بولا جا رہا ہے اس پر پابندیاں ہیں یا آپ لوگ کر سکتے ہیں بات اپنی؟
دیکھیں اس میں جو ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بات ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن بعض ایشوز کو جو انہوں نے وہ جو ایک سینسیٹیو قرار دے دیا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ بات جو آتی ہے تو اس پر ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ڈان لیف کا جو معاملہ چلا تھا تو اس طرح کے معاملات پر جو ہے وہ ابھی بھی ہے, اور وہ اس پر بات نہیں کرنے دی جاتی. اور خاصی چیزوں میں جو ہے وہ حکومت کا ایک جو آفیشیل ایجنڈا جو سرکاری بیانیہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی جو ٹرمنالوجی سے لے کر کے اس کے جو انفارمیشن سے لے کر کے چیزیں جو ہیں اسی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ٹرمنالوجی ہے جو ڈان عموماً نہیں کرتا تھا, لیکن ابھی ڈان تب کو اسی سرکاری لائن کو جو فالو کرنا پڑ رہا ہے.
پاکستان میں ہمیشہ صحافیوں کو کسی نہ کسی نوعیت کے طور دباؤ کا سامنا رہا, لیکن اگر گزشتہ ہم ایک عشرے کو دیکھیں صورتحال میں کیا فرق ہے؟
میرا خیال میں 2008 میں جو سب سے بڑی جو ایک لوگوں کی فتح ہوئی تھی, مشرف نے انتخابات کرائے, تو وہ اس کا ایک رہا فلیور کوئی 3-4 سال تک رہا, اس کے بعد جو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا مجموعی طور پر سوسائٹی میں بھی. تو وہ ہم نے پالیٹکس میں بھی محسوس کیا, اب ظاہر ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں میڈیا میں بھی نظر آتا ہے, لیکن میڈیا میں اس طرح سے صورتحال نہیں تھی جو ابھی جو ہے 2018 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی یہ نہیں تھی صورتحال. یہ تھوڑا بہت آ کر کے جو ہے 2017 میں معاملہ تھوڑا سا بنا تھا.
حکومت کا یہ کہنا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور ان کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت لوگوں کو, یعنی ان سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ اندھا دھند لوگوں کو اشتہارات دے رہی تھیں کروڑوں روپے کے, ان اخباروں کو نوازا جا رہا تھا یا ان چینلز کو جو کہ ان کے حق میں بات کرتے تھے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
یہ چیز جو ہے اس کو آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ پر جو بھی میڈیا تھا وہ اخبارات ہوں یا ٹی وی چینل ہو, ان کو تو اسی طرح سے دیا گیا, چاہے وہ حکومت کو جو حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اپوز کر رہے ہیں, وہ سچویشن نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کے اس پورے جو کہ ایک ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی ابھی پاؤں جڑ پکڑ رہی ہے وہاں پر تھوڑا بہت یہ سلسلہ ایک چلتا ہے تھوڑا بہت کرپشن کا. اس میں یہ ہے کہ بھائی چار پیسے اس نے لے لیے, چار پیسے اس نے لے لیے, تو اس طرح کے جو ڈمی پیپرز کا بھی ایک معاملہ رہا ہے. لیکن یہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی کہ چونکہ فلاں اخبار جو ہے وہ اس کو حکومت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے اشتہار بند کر دو, اس کے پیسے بند کر دو.
کیونکہ آپ کا سندھی پریس سے بھی وابستہ ہیں آپ اور ٹیلی ویژن سے بھی, تو وہاں پہ کیا صورت ہے سر الیکٹرانک میڈیا میں؟
مجھے خاص طور پر سندھی میڈیا کا تجربہ ہے, تو وہاں پر جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ان کو تو وہ حکومت کسی کھاتے میں نہیں لے آتی. پہلے جو ہوتا تھا بجٹ وغیرہ جب پیش ہوتے تھے تو دو چار جو لوگ سندھ کے بلکہ زیادہ ہی وہ وہاں پر ان کو بلایا جاتا تھا, وہ جاتے تھے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا ایک امپیکٹ تو آتا تھا. اچھا اب ابھی تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جو اخبارات کی جو صبح کے وقت سمری بن کے جاتی ہے جو پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو اور دوسرے بڑے اداروں کو جاتی ہے, اب تو وہ سمری ہی نہیں بنتی سندھی میڈیا کی. کچھ ایک دو جو چینل ہیں یا دو تین جو اخبارات ہیں اسی پر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں. جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے اس میں میڈیا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, آپ اس کو تو ایک انٹیٹی کے طور پر ہی نہیں مانتے ہو, اپنے ایک طرح سے اپنی اس زبان بولنے والوں کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی ہی نہیں مانا ہوا ہے. تو یہ بات تو پھر بہت ہی لمبی چلی جاتی ہے. لے دے کہ ابھی جو تھوڑا بہت یہ شور ہوا سندھ میں این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر آئے تھے, انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ کچھ سندھی اخبارات کے اس ایڈیٹر سے اور جو سینئر صاحب سے بات کی تھی, لیکن وہ بھی اس کے جواب میں تھی کہ اس سے پہلے کوئی دو تین ہفتے پہلے بلال بھٹو جو ہیں وہ مل چکے تھے اس سندھی اخبارات اور چینلز کے ایڈیٹرز کے ساتھ, تو اس کے جواب میں انہوں نے تھوڑا سا کیا, لیکن اوور آل کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے.
ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, میں انگریزی اور اردو پریس کے خاص طور پہ بات کر رہی ہوں, کہ زمانہ تھا کہ اس وقت ہم الزام تو دیتے ہیں حکومتوں کو مالکان کو, لیکن کچھ صحافت پہ بھی الزام جاتا ہے, کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو صحافی تھے جو سڑکوں پہ نکلتے تھے, ڈنڈے کھاتے تھے, جیلوں میں جاتے تھے, اخبارات ہفتوں ایسے نکلتے تھے کہ کچھ بھی شائع نہیں ہوتا تھا, ایڈیٹوریل پیج ساتھ اپنا سادہ شائع کرتے تھے, تو سندھی اخبارات میں اور دوسری زبانوں کے جو اخبارات ہیں ان میں بھی آپ کو یہی صورت نظر آتی ہے کہ کوئی اس طرح کی تحریک یا کسی چیز کے لیے مل کے نہیں کھڑے ہوتے؟ وہ بھی
مجموعی طور پر ملک میں جو یونین سازی کی صورت حال ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے. دوسری صورت جو بات آپ کر رہے تھے سندھی اخبارات کی, تو اس حوالے سے یہ کہ سندھی کے جو ادارے ہیں وہ چھوٹے ادارے ہیں, اور چھوٹے ادارے ہیں اور چھوٹے شہروں میں, تو اس وجہ سے ایک ان کا جو ایک ذاتی اور ایک جو سماجی ایک جو تعلق بنتا ہے اس وجہ سے بھی وہ یونین جو ہے نہیں بنتی. خاص طور پر اس جو ان کے اپنے جو اکنامک ڈیمانڈس ہوتی ہیں اس پر بات نہیں ہوتی. ویسے یونین ہیں ہمارے سندھ میں, حیدرآباد میں, ان سکر میں, ان شہروں میں یونین موجود ہے. وہ اوور آل جو صحافیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا اظہار کی آزادی ہے اس کے لیے تو وہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس کے لیے کہ بھئی یہ جو نکال رہے ہیں یا تنخواہیں کم ہیں یا ویج بورڈ پر نہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر وہ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ جو اداروں کا چھوٹا ہونا اور دوسرا جو ہے وہ جو ایک سماجی یا ذاتی تعلق ہے وہ بنتا ہے جو کہ چھوٹے شہروں کا یہ خاصا ہوتا ہے.
وہ تو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب تو انہوں نے وہ جو سمری ہوتی ہے اس میں بھی سندھی اخبارات کو یا دوسری زبانوں کے اخبارات کو شامل نہیں کیا جاتا, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کی کم از کم یہ آزادی ہے کہ جو چاہے لکھیں, اس کو کوئی پڑھے گا نہیں یا پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں سوال.
تو ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے, وہ صرف وہ جو سیویلین حکومت ہے اس حد تک تو صحیح ہے, لیکن یہ کہ باقی جو عدم باز چیزیں ہیں جس میں ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ یہ کی جاتی ہے, ہمارے جو دوسرے ادارے وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ کہ اوور آل سندھ میں جو سچویشن ہے, سندھ تو ایک اس کی سینسیٹیوٹی ہے نا, اس میں جو نیشنلسٹک فیلنگس ہیں یا اس کا جو لیفٹ کا اتنا بڑا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے سندھ کا, وہ تو اس وجہ سے یہ سندھ اس کے راڈار پر رہتا ہے. وہ صرف اس حد تک نہیں رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فارملی آفیشلی اس طور پر وہ نہیں مانتے, لیکن اس کے طور پر مانیٹرنگ ہوتی ہے.
تو کیا جو صوبائی حکومت ہے وہ کس حد تک کنٹرول کرتی ہے آپ کے کانٹینٹ کو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تنقید تو آپ علاقائی مسائل پر ہی کر سکتے ہیں جب سندھی میں اخبارات شائع کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا ریئیکشن ہے صوبائی حکومت کا سندھ کی؟
صوبائی حکومت بہت زیادہ کوئی سندھ کے لوگوں سے جھگڑنا نہیں چاہتی, سوائے اس کے کہ آپ کو اگر وہ اشتہار ہیں یا پچھلے اشتہارات کے پیسے ہیں وہ تھوڑے سے روک لیے, پھر وہ کچھ من سماجت کہہ لی, کچھ کہہ سنوا لیا, تو اس حوالے سے مطلب ایک معاملہ ایک مسلط کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہے. اس میں کوئی صوبہ حکومت بہت زیادہ جھگڑا کرنا نہیں چاہتی, سندھی میڈیا کے ساتھ بھی اور خود جو سندھ کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی صوبہ حکومت نہیں لڑنا چاہتی, جھگڑا نہیں کرنا چاہتی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سامعین, آپ نے گفتگو سنی پاکستان میں میڈیا کی صورتحال اور آزادی صحافت کے بارے میں. اب چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے, یعنی COVID-19. پاکستان میں صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت صرف ایک تہائی لوگ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی سہولیات کو استعمال کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو از خود گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
اس موضوع پر سنیے بلوچستان میں ڈاکٹر احسن احمد لارک جو ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ہیں. ان کے ساتھ ہیں پنجاب میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد, اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئے نے, جنہوں نے میمن برادری کی طرف سے کورونا کے مریض کے لیے مفت ہسپتال قائم کیا ہے. تو ڈاکٹر احسن لارک, آپ سے شروع کرتے ہیں. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کورونا وائرس ٹیسٹنگ ہے اس کو بھرپور انداز میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں ملک میں, اس کی وجہ سے کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟
سب سے بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ پبلک کا جو رجحان ہے, ٹیسٹنگ کا رجحان وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے جو سیٹ اپ اور فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس ہیں موبائل ٹیمز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ریپڈ ریسپانس ٹیمز. یہ ہمارے پاس ان کے نمبرز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کوئی بھی کیس کی یا کوئی بھی کال آتی ہے, تو ہمارے پاس مختلف کال سینٹرز ہیں. پی ڈی ایم اے کا کال سینٹر ہے, پی پی ایچ آئی 1122 کا کال سینٹر ہے, ڈی ایچ او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کال سینٹر ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول سیل. ان پہ جہاں بھی کال آتی ہے تو ہماری موبائل ٹیم فوراً اس گھر کے اندر جاتی. اس کے علاوہ ہمارے جو فکس سینٹرز ہیں ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر, اور 6 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جو کمیونٹی کے اندر. ٹیسٹنگ زیادہ کیپیسٹی آپ کس طرح کریں گے؟ جب تک آپ کے پاس سیمپلنگ کی ڈیمانڈ نہیں آئے گی, کمیونٹی نہیں آئے گی آپ کے پاس, تو اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی اس کے کوئی ایکشن جو ہونا چاہیے, وہ پورا ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا جا سکا. بات کریں ہم پرانے ڈیٹے کو اگر ہم دیکھ لیں, تو نیئرلی ایک دن میں ہماری لیب نے 1435 ٹیسٹ بھی کیے ہیں. کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو 550 کیسز جو ہے پورے تھرو آؤٹ بلوچستان ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر الطاف احمد, آپ پنجاب میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ پنجاب میں ہی گھٹی ہے.
پنجاب میں جو بڑے شہر ہیں وہاں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہر قسم ماڈرن سے ماڈرن موجود ہے. ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ بھی ہے, ہر قسم کی ہے. پرائیویٹ لیبس جو شروع میں آگے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, وہ تو بزنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے اپنے ہاسپٹل میں جو کووڈ سینٹر ہے, میں نے 80% ریڈکشن دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں مریضوں کی. اب تو 80% بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح کراچی میں بھی میں نے کئی اسپتالوں سے پوچھا ہے, اپنے دوستوں سے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مریض پہلے تھے جن کی تعداد, اب وہ آہستہ آہستہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اب ہمیں دوبارہ شک یہ ضرور ہے کہ بقرعید آ رہی ہے تو شاید سرج دوبارہ آئے گا, لیکن یہ کہ فی الحال مریض تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اسی لیے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں.
کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئے نے. چنوئے صاحب, آپ لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
ایکسپیرینسز شیئر کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس مرض کو مینج کرنے کا انتظام آ گیا ہے. جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, ٹیسٹنگ پاکستان میں اگر 30-32 ہزار ہو رہی تھی تو وہ 22-23 ہزار کی فگر پہ پہنچ گئی ہے کہ ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ ساتھ میں لوگوں کا رد عمل بھی ہے کہ لوگ اب اس ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جا رہے. ظاہر ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کی تھی, ایٹ لیسٹ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آج بھی اسی ریٹ میں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا وہ انٹائرلی فری کیا ہوا تھا. اب لوگوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ گھر پہ کس طرح آئسولیشن میں رہا جاتا ہے. اسی لیے کراچی کا جو ایکسپو سینٹر کا آئسولیشن یونٹ ہے وہ تقریباً خالی پڑا ہوا ہے اور لوگ گھر میں آئسولیشن کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ایچ ڈی یو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی لوگ گھروں میں, انہوں نے آکسیجن سلنڈر لگا لیے ہیں, مختلف ویلفیئر انسٹیٹیوشنز نے وہ فری فراہم کیے ہیں لوگوں کو گھروں پر.
ڈاکٹر احسن, جو تشویش ہے پاکستان جیسے ایک ڈیولپنگ ملک کے لیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں فوت ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سامنے آئیں, شہروں میں جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں؟
جو ان رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اس کا ڈیٹا بھی ہم نے میونسپل کمیٹی اور جو ہمارے پٹواری ہیں اور جو قانون گو ہیں ان سے بھی ہم نے ڈیٹا لیا ہے. تو اگر ہم پرانا ڈیٹا بھی ہم دیکھ رہے ہیں तो डेफिनेटली वो डेटा हमारे पास वो डेथ्स का जो केस फेटलिटी रेट है वो हमारा 1.22 से अब नहीं जा रहा है. तो डेफिनेटली जो डेथ्स जो है ना अगर कोई होती है वो जरूर रिपोर्ट होती या कोई कम्युनिटी में. लेकिन एक चीज ये है कि जो डिजीज का पैटर्न मैं जो सोच रहा हूँ जिस दुनिया पे मे बी के वायरस इस उसमें आ गया है कि ये वो इन्फेक्टिविटी नहीं कर रहा, वो सिम्टम्स जाहिर नहीं कर रहा सीवियर किस्म के. अगर इस तरह की कोई चीज होती, कोई सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट होता वो हमारे पास आता है, डेथ होती उसकी रिपोर्ट हमारे पास.
डॉक्टर अल्ताफ, आपने देखा कि इस वक्त जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान में वो किसी हद तक कोई मुख्तलिफ है?
देखें अभी मॉलिकुलर लेवल पे तो इतना काम हुआ नहीं है पाकिस्तान, ठीक है, हम सब उसके मैनेजमेंट में ही लगे हुए हैं. मॉलिकुलर इंस्टीट्यूट या मॉलिकुलर स्टडीज इतनी तो हुई नहीं. जहां तक आप बात कर रही हैं कि घरों में डेथ हो रही है तो मैं आपको बताऊं पसमानदा इलाकों में तो होता ही यही है, चाहे वो आप बलूचिस्तान का इलाका ले लें या सिंध का इलाका ले लें जो इंटीरियर है, वहां तो वो बेचारे उनको किसी किस्म की हेल्थ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता या करता है तो बिल्कुल ही बेसिक्स करता है, वो शहर आते आते बेचारे खत्म हो जाते हैं. तो ये तो हेल्थ सिस्टम की बात है. दूसरी जहाँ पे हमें ये पता चला कि पूरी कौम मुत्तहिद होके कोविड के खिलाफ जंग लड़ने लगी, बहुत बड़ी बात थी ये. लेकिन दूसरी डिजीजेज नेग्लेक्ट होना शुरू हो गई, यानी इनएक्सेसिबिलिटी हम कहते हैं कि जो डिजीजेज हैं जिनके लिए लोगों को अस्पताल जाना पड़ता था वो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना कोई सर्जरी हो रही है, बहुत कम जगहों पर सर्जरी हो रही है, गायनी ऑप्स की मुश्किलात आ गई हैं, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, ये सारे मरीजों को नुकसान हो रहा है, डायलिसिस के मरीजों को नुकसान हो रहा है. तो हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कोविड तो अल्टीमेटली काबू में आ जाएगा लेकिन ये बाकी डिजीजेस से जो मोर्टेलिटी हो रही है उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है.
डॉक्टर एहसान, पूरे खत्ते में कोविड फैला हुआ है, जाहिर है भारत में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, पाकिस्तान का जो काम है सिलसिले में क्या अप टू लेवल है?
देखिए मैडम, हमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रूव की हैं और इसमें मज़ीद हमने इनपुट और मज़ीद डालना है. और जो ये नेक्स्ट हमारा जो एक मंथ का पीरियड है और ये जो ईद जो हमारी पास आ रही है, अगर इस दौरान हम मज़ीद कुछ अच्छे SOPs और डेटा बेस्ड डिसीजन कर सकें तो डेफिनेटली वी विल बीट द कोविड. जो पुरुमीद चीज जो नजर आ रही है, अगर आप देखें एक चीज होती है R0 जो उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जाहिर कर रहा है, वो 0.74 नियरली 0.72 जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान में. तो डेफिनेटली 0.72 मींस के इट्स डिक्लाइनिंग फेज की तरफ है और ये बहुत अच्छी ये खबर है.
हमारे साथ है डॉक्टर एहसन अहमद लारिक, पंजाब में इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जबकि मेमन ब्रादरी की तरफ से अहमद चिनोय भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे. बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़.
अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है.
और सामिन, यहाँ अमरीका में सदर ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम तालीमी इदारे सितंबर में फॉल सेमेस्टर के लिए खोल दिए जाएं. इस बारे में कोई फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावज़ कर गई है और अमवात 1,32,000 के लगभग हैं. मुदस्सर मंजर ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, लीजिए सुनते हैं.
अमना खान के दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटी छठी जमात में और बेटा आठवें ग्रेड में. वो कहती हैं स्कूल बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है, उनके बच्चे खुद भी स्कूल जाना चाहते हैं, मगर ऐसे में जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए इस बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है.
तो अभी हमारा घर में काफी डिस्कशंस चल रही हैं कि किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे. तो अभी हमने अपने बच्चों से कहा है कि आप जरा कोशिश करें कि आप घर में 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मास्क पहन कर रखें और देखें कि आपको कैसे लगता है, क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आप पूरा वक्त मास्क पहन कर रखें.
बुध के रोज अमरीकी टेलीविजन पर एक न्यूज ब्रीफिंग में वजीर तालीम बेट्सी डेविस ने कहा कि स्कूल खोलना अब जरूरी हो गया है और जेरे गौर ये नहीं कि आया स्कूल खोले जाएं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कैसे खोले जाएं. اسی دوران امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا سی ڈی سی کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے کہا کہ ہمارا مقصد امریکہ میں سب کو محفوظ رکھنا ہے اور ہماری ہدایات کو اسکول کھولنے کی راہ میں رکاوٹ تصور نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ بچے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے مگر وہ یہ وائرس دیگر لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اس لیے جن لوگوں کو اس وائرس سے بہت خطرہ ہے ان کو محفوظ رکھنا ہماری ترجیح ہے. اسی دوران امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ اسکول کھولنے کے لیے ہمیں سی ڈی سی کی ہدایات مانے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے بجائے ہم مختلف ریاستوں کے عہدیداروں سے بات کریں گے کہ وہ کیسے اپنے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں کے حکام سے ہم رابطے میں رہیں گے اور اگر کچھ اسکول ڈسٹرکٹس کی کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ سی ڈی سی آئندہ ہفتے نئی ہدایات جاری کرے گا. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی سی ڈی سی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ یہ ہدایات بہت سخت ہوں. بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی ریاست نے اسکول کھولنے سے انکار کیا تو اس کے فنڈز روک لیے جائیں گے. نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ صدر کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ اسکول کھولنا بچوں کے لیے ضروری ہے. وفاقی حکومت اسکول سسٹم پر سالانہ 13.3 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے اور اسکول کھولنا نہ صرف بچوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملکی معیشت کے چلتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. اسی نیوز بریفنگ میں کرونا وائرس کے لیے وائٹ ہاؤس کی ریسپانس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ڈیبرا برکس نے کہا کہ والدین نے اب تک بچوں کو بہت محفوظ رکھا ہے مگر ان کے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے گئے, اس لیے بچوں میں اموات کی شرح کا بھی ابھی علم نہیں, مگر بچوں کے لعاب کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو آسان بھی ہے اور بچے گھبرائیں گے بھی نہیں. نیو یارک میں کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے.
بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, بہت کم ہو رہے ہیں. سلائیوا کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, سواب کا بھی ہو سکتا ہے, دونوں ٹیسٹ بڑے ہیں اور کامن ہیں, ہم یہاں کر رہے ہیں, لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو لے کے بہت کم آ رہے ہیں فردر ٹیسٹ. تو ابھی اگر اسکول میں جانا شروع کریں گے تو اگر کووڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں یا سواب ٹیسٹ کریں, سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ان گائیڈ لائن سو فار, سو وی ڈونٹ نو ہاؤ سی ڈی سی ول پٹ. ابھی آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ریوائز کی جائیں.
لیکن امریکی ریاست ورجینیا میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بشرا کہتی ہیں کہ وہ اس خیال سے ہی گھبرا رہی ہیں کہ اسکول میں بچوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جا سکے گا.
ایسی حالت میں جو جب ایسا پینڈیمک ہے, ایسی حالت میں بچوں کو اسکول بھیجنا بہت ہی رسکی ہوگا. یہ صرف بچوں کے لیے رسکی نہیں ہے, یہ ٹیچرز کے لیے, کمیونٹی کے لیے بھی رسکی ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے کیریئر ہوتے ہیں, بے شک ان کا مین سسٹم ایسا نہیں ہوتا, اور اسکولوں میں بچے آرٹسٹک بچے پروگرامس بھی ہوتے ہیں, اسپیشل ایڈ پروگرامس بھی ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی ماسک اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پہن سکتے.
تاہم وہ کہتی ہیں کہ ورجینیا میں گورنر اور دیگر حکام ٹاؤن ہال میٹنگز کر رہے ہیں
تو ان میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت آج کل جو چل رہی ہیں. ایک تو وہ آن لائن ٹیچنگ بھی چل رہی ہے ان کی, پھر ان کے بچوں کے اسکول میں کلاسوں میں ان کے نمبرز ریڈیوس کرنے کی بھی چل رہی ہے, کچھ ان کی ہاف ڈے کی بھی چل رہی ہیں. یہ سارے پائپ لائن میں ہیں, اس وقت ابھی ڈیسیجن ہوا نہیں ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری ریاست الینوائے کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کسی ایک اتھارٹی کے حکم پر نہیں کیا جائے گا.
اس میں ہم لوگ ہیں ایز اے فیکلٹی سینٹ, اس کے علاوہ یونیورسٹی ہوتی ہے, پھر یونیورسٹی کا بورڈ ہوتا ہے, اور بورڈ کے بعد پھر جو اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نا, کیونکہ بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر, اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بورڈ ہوتا ہے. تو اس کا یہ ڈیسیزن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ڈیسیزن لے لے گا, یا جب پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی ہے مثلا وہ ڈیسیزن لے لے گا کہ جی اسکول جو ہے نا ہم نے کھولنا ہے یا اس کو تب اس کو کیا کرنا ہے.
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یونیورسٹیوں کے پیش نظر غیر ملکی طلبہ کا معاملہ بھی ہے جنہیں اگر آن کیمپس کلاسیں نہ ملیں تو انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑے گا, مگر پھر بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یونیورسٹی کھولی جائے, چنانچہ ان کی یونیورسٹی نے فی الحال آن لائن کلاسز ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں بہت ساری کلاسز رہتی ہیں جس میں 30 اسٹوڈینٹس کی گنجائش ہوتی ہے, کبھی کبھار اگر 35 اسٹوڈینٹس بھی آ جاتے ہیں نا تو باہر سے چیئر منگوانی پڑتی ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, اور وہ صورت میں ہوتا تھا جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی اچھے وقتوں میں تھا. تو اس لیے ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹیوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ فال میں تو وہ بالکل فال کی ہمارے یہاں 100% کلاسز آن لائن ہیں.
न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने ऐलान किया कि सितंबर में न्यूयॉर्क के स्कूल खोल दिए जाएंगे और इब्तदा में सिर्फ दो रोज के लिए तलबा क्लासों में जाएंगे, लेकिन न्यूयॉर्क के कार्डियोलॉजिस्ट और अर्जेंट केयर प्रोवाइडर डॉक्टर एजाज अहमद कहते हैं कि न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा है कि इस बारे में फैसला मेयर का नहीं होगा।
तो गवर्नर ने कहा कि 750 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो ही हैज आस्क्ड ऑल द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट हाउ दे कैन वर्क एंड हाउ द स्कूल्स शुड बी ओपन्ड। जो टीचर्स यूनियन है उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो पूछे, टीचर्स यूनियन और जो पेरेंट्स एसोसिएशन हैं उन्होंने दे आर आल्सो नॉट ऑन बोर्ड येट।
मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और सामीन इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए आज का प्रोग्राम जहां रंग खत्म करने की। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।